如果给你的恩道高开放نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاهلين صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا وعليك توكلنا آمین یا رب العالمین. محترم حضرات اور معزز خواتین, سورۃ الاعراف کی آخری 6 آیات ابھی ہم نے مزید پڑھنی ہیں. قرآن مجید کی ہر سورہ مبارکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک خطبہ ہے, اور خطبے کی جو خوبیاں ہوتی ہیں ان میں سے ایک خوبی یہ بھی ہے کہ خطبے کا ابتدائی حصہ اور خطبے کا آخری حصہ یہ انتہائی اہم مضامین پر مشتمل ہوتا ہے. اچھا خطیب گفتگو اس طرح شروع کرتا ہے کہ اپنے سامعین اور اپنے حاضرین کی توجہ کو اپنی طرف مبذول کر لیتا ہے, اور اس کے بعد پھر گفتگو کے آخر میں اس طرح سے مضمون کا اختتام کرتا ہے کہ ایک تاثر وہ اپنے سننے والوں پر چھوڑ دیتا ہے. آج انشاءاللہ ہم محسوس کریں گے کہ سورۃ الاعراف کی ان آخری آیات میں بھی بہت اہم مضامین ہیں جو ہمارے سامنے آ رہے ہیں. فرمایا خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاہلین. اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, آپ اپنی عادت بنا لیجئے, اختیار کر لیجئے معاف کرنے کو, درگزر کرنے کو. وامر بالعرف, اور نیکی کا حکم دیتے رہیے. وعارض عن الجاہلین, اور جو جاہل ہیں جذباتی ہیں ان سے اعراض کر لیجئے, انہیں زیادہ اہمیت نہ دیں, ان کو نظر انداز کریں. پورے مکی دور میں حکم یہی تھا کہ تم نے کسی قسم کی مخالفت کا جواب نہیں دینا, اعتراضات کا جواب دینا ہے تاکہ کوئی اعتراض کر کے لوگوں کو حق کے حوالے سے گمراہ نہ کرے, لیکن کسی تشدد کا جواب اسی انداز سے, کسی طنز کا جواب اسی ٹون میں, اس سے منع کیا ہوا تھا. اس کو جدید اصطلاح میں کہتے ہیں پیسیو ریزسٹنس یا صبر محض, اپنے موقع پر ڈٹے رہنا لیکن مخالفت میں کسی قسم کا اقدام نہ کرنا. اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ مخالف کو پھر کچلنے کا جواز نہیں ملتا دعوت دینے والوں کی اس تحریک کو. اور جو بھی ایک تیسرا گروہ ہوتا ہے کہ جو دیکھ رہا ہوتا ہے کہ ایک طرف یہ دعوت دینے والے ہیں, برائی کا جواب بھی اچھائی سے دے رہے ہیں, دوسری طرف مخالفت کرنے والے ہیں وہ بدتمیزی بھی کر رہے ہیں, طنز بھی کر رہے ہیں, تشدد بھی کر رہے ہیں, تو دونوں کے اخلاق کی طرز عمل کا یہ فرق دیکھ کر جو بھی تیسرا فریق ہے اس کی ہمدردیاں ہو جاتی ہیں دعوت دینے والوں کے ساتھ, اور اس سے دعوت دینے والوں کی قوت اور ان کی تعداد بڑھتی چلی جاتی ہے. تو یہ پیسیو ریزسٹنس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سکھایا ہوا ہمیں بڑا عمدہ اسلوب ہے کہ اس کے ذریعے سے اپنی قوت کو محفوظ بھی رکھنا ہے اور اپنی قوت میں اضافہ بھی کرنا ہے. تو پورے مکی دور میں آپ کو کوئی جنگ و جدال کا حکم نہیں ملے گا, حکم یہی تھا کہ معاف کیجئے, برائی کا جواب اچھائی سے دیجئے, کفو ایدیکم اپنے ہاتھوں کو بندہ رکھیے. تو خذ العفو, اے نبی پکڑ لیجئے معاف کرنے کو, اپنی عادت بنا لیجئے کہ معاف کرنا ہے. وامر بالعرف, اور اچھی باتوں کا حکم دیتے رہیے. وعارض عن الجاہلین, اور جاہلین کو اگنور کیجئے, جاہلین کو نظر انداز کیجئے, ان کو زیادہ اہمیت نہ دیجئے, ان سے نہ الجھیے. لیکن بہرحال اللہ کے رسول بھی انسان ہیں اور صحابہ اکرام ان کو بھی یہی ہدایت تھی آپ کے توسط سے, وہ بھی انسان تھے, اور انسان بہرحال خطرہ ہوتا ہے کہ کہیں کسی وقت جذبات میں آ جائے. وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے توسط سے صحابہ اکرام کو ایک ہدایت دی. وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ, اور کبھی کوئی چوک شیطان کی طرف سے لگی جائے, شیطان کسی وقت مشتعل کری دے اور انسان کا جذبات میں جی چاہے کہ میں بھی اسی انداز سے اس طنز کرنے والے کو جواب دوں. تو فرمایا کہ اگر شیطان کی طرف سے کوئی چوک لگ جائے, فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ, تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فوراً اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ میں آ جائیے, اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ طلب کیجیے. اِنَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ, بے شک اللہ سب کچھ سننے والا اور سب کچھ جاننے والا ہے. اِنَّ الَّذِينَ اتَّقَوْا, بے شک وہ لوگ جو اللہ کا تقوی اختیار کرنے والے ہیں, متقی ہیں, اِذَا مَسَّهُمْ طَائِفٌ مِّنَ الشَّيْطَانِ, جب بھی انہیں شیطان کی طرف سے کوئی چھیڑ کوئی چوک لگ جاتی ہے, تذکروا, تو وہ ایک دم چونک جاتے ہیں, فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ, اور ان کی آنکھیں کھل جاتی ہیں, یعنی ایک دم احساس ہو جاتا ہے کہ یہ ہم سے غلطی ہوئی ہے, اور اس کے بعد وہ فوراً توبہ اور رجوع کی طرف مائل ہو جاتے ہیں. وَإِخْوَانُهُمْ يَمُدُّونَهُمْ فِي الْغَيِّ, اور جو ان کے ساتھی ہیں, شیطانوں کے ساتھی ہیں, وہ انہیں کھینچنا چاہتے ہیں کجی میں, اکساتے ہیں کہ تم بھی, اس نے تمہیں یہ کہا ہے, تم بھی اس کو یہ جواب دو, اس طرح کی بات کرو کہ یہ جل جائے, اس کے کلیجے میں آگ لگ جائے, یہ کہو یہ کہو یہ کہو, ایسی ایسی باتیں شیطان ذہن میں ڈالتا رہتا ہے کہ اب تم اس کو یہ کہنا, یہ جواب دینا, یہ جواب دینا. اور جو شیطانوں کے بھائی ہیں وہ انہیں کھینچتے ہیں کجی میں. ثم لا یبصرون, اور پھر وہ کوئی کمی نہیں کرتے. اللہ تعالی ہمیں شیطان اور اس کے بھائیوں اور اس کے ایجنٹوں سے محفوظ فرمائے. وَإِذَا لَمْ تَأْتِهِمْ بِآيَةٍ, پچھلی سورت سورۃ الانعام میں یہ موضوع بڑی تفصیل کے ساتھ آیا کہ مشرکین مکہ بار بار یہ کہتے تھے کہ ہماری فرمائش کے مطابق کوئی معجزہ دکھائیے, ہم آپ کو رسول مان لیں گے. کون سا معجزہ دکھائیے؟ تفصیل آئے گی سورہ بنی اسرائیل کے دسویں رکوع میں. مکے کی اس پہاڑی زمین میں, سنگلاخ زمین میں آپ کے لیے ایک باغ اگ جائے انگوروں کا, کھجوروں کا, یا پھر یہ ہے کہ آپ یہاں پر سے ایک پانی کا چشمہ جاری کر دیں تاکہ ہمارے مکے والوں کی پانی کی ضرورت پوری ہو جائے, یا آپ کے لیے کوئی رات و رات سونے کا محل بن جائے, یا آپ ہمارے سامنے آسمان پر جائیں اور ہمارے سامنے قرآن مجید لے کر نیچے اترے, یا ہم پر آسمان کو گرا دیں ٹکڑے ٹکڑے کر کے. تو یہ ان کے مطالبے ہیں جو آئیں گے سورہ بنی اسرائیل میں. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا جواب یہ تھا کہ اے نبی, ہم نے ان کو معجزہ ان کی فرمائش کے مطابق نہیں دکھانا. معجزہ دیکھ کر بھی کہیں گے یہ جادو ہے, اور جو معجزہ دیکھ کر بھی انکار کرتے پھر وہ عذاب کا مستحق ہو جاتا ہے, اور ہم ان کو عذاب دینا نہیں چاہتے, ہم انہیں مہلت دینا چاہتے ہیں, ان میں سے شاید کچھ ایسے ہوں جو کہ حق کو قبول کر لیں. اب جب اللہ کے رسول کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ان کی فرمائش کے مطابق معجزہ عطا نہ ہوا, تو اب مکے والوں نے ان سے کیا کہا؟ فرمایا, وَإِذَا لَمْ تَأْتِهِمْ بِآيَةٍ, جب اے نبی آپ ان کے پاس کوئی معجزہ نہیں لا سکے, کالو, تو کہنے لگے, لَوْ لَاجْتَبَیْتَهَا, آپ نے کیوں نہیں کوئی معجزہ چھانٹ لیا؟ بہت سارے جادوگر بھی شعبدے دکھاتے ہیں, عامل بھی بہت سارے شعبدے دکھاتے ہیں, آپ بھی کوئی شعبدہ کسی سے سیکھ لیتے اور لا کر ان کو دکھا دیتے. جواب دیا گیا, کل, اے نبی ان سے کہیے میں جادوگر نہیں ہوں, میں عامل نہیں ہوں, میرا کام شعبدے دکھانا نہیں ہے. انما اتبع ما یوحى الی من ربی, میں تو پیروی کرتا ہوں اس کلام کی جو میری طرف وحی کیا جاتا ہے میرے رب کی طرف سے. ھذا بصائر من ربکم, اور یہ کلام تمہاری آنکھیں کھول دینے کے لیے کافی ہے. میرا اصل معجزہ یہ کلام ہے جس کے بارے میں چیلنج کر رہا ہوں کہ اگر سمجھتے ہو کہ اللہ کا کلام نہیں ہے تو اس جیسی ایک صورت پیش کر کے دکھاؤں. ھذا بصائر من ربکم, یہ قرآن ان باتوں پر مشتمل ہے جو تمہاری آنکھیں کھول دینے کے لیے کافی ہے. وہدن, اور ہدایت ہے. ورحمت لقومی یؤمنون, اور رحمت ہے ان لوگوں کے لیے جو کہ ایمان لانا چاہیں. وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنَ, اور جب بھی قرآن مجید پڑھا جائے, فَاسْتَمِعُوا لَهُ, تو اس کو بہت غور سے سنو. یہ نہیں کہا فَاسْمَعُوا لَهُ, بلکہ فَاسْتَمِعُوا لَهُ, فَاسْمَعُوا لَهُ, اس کو سنو. فَاسْتَمِعُوا لَهُ, اس کو غور سے سنو. وَأَنصِتُوا, اور خاموش رہو. لعلکم ترحمون، تاکہ تمہارے اوپر رحم کیا جائے. تو جب بھی قرآن مجید سنانے کی نیت سے کہیں پڑھا جا رہا ہو، جیسے کہ امام صاحب نماز میں تلاوت کرتے ہیں، کیوں تلاوت کرتے ہیں؟ تاکہ ہم اس تلاوت کو سنیں، ہمیں توجہ سے سننا ہے. یا کوئی ایسی محفل ہے کہ جہاں پر قرآن مجید سنایا جا رہا ہے، چاہے وہ تشریح تفسیر کے حوالے سے سنایا جا رہا ہو، چاہے کوئی محفل حسن قرات ہو اس میں سنایا جا رہا ہو. تو جب بھی قرآن مجید سنانے کی نیت سے کہیں سنایا جا رہا ہو تو پھر انسان کو اس کو توجہ سے سننا چاہیے. ہاں فرض کریں کہ آپ کے گھر پر کوئی فرد تلاوت کلام پاک کر رہا ہے، تو پھر آپ پر اس کا سننا واجب نہیں ہے، وہ تو اپنا ایک وظیفہ ہے جو ادا کر رہا ہے. اللہ ہم سب کو روزانہ تلاوت کلام پاک کی توفیق عطا فرمائے. بعض اوقات بعض جو ہے وہ مساجد سے ایک دم کوئی صاحب اسپیکر کھول کے تلاوت شروع کر دیتے ہیں، یہ چیزیں مناسب نہیں، اور ایسی تلاوت کو سننا واجب بھی نہیں. کیونکہ ظاہر بات ہے کوئی کس حالت میں ہوتا ہے کس حالت میں ہوتا ہے، تو اس طریقے پر اسپیکر پر اس طرح سے سنانا قرآن مجید یہ کوئی مناسب نہیں ہے. لیکن جب بھی کوئی ایسی محفل ہو کہ جہاں پر لوگ جمع ہوں قرآن سننے کے لیے، قرآن پڑھا جا رہا ہو، اس کو توجہ کے ساتھ سنو. یہ جو ہمارے ہاں ایک فقہی اختلاف ہے کہ نماز میں امام صاحب کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھنی ہے کہ نہیں پڑھنی ہے، اس کے حوالے سے تین آراء ہیں. ایک رائے فقہ حنفی کی ہے، وہ یہ حدیث بیان کرتے ہیں احناف کے امام کی قرات ہی مقتدی کی قرات ہوتی ہے، تو اگر امام نے سورہ فاتحہ پڑھ لی تو آپ سب کی طرف سے ہو گئی، آپ نے نہیں پڑھنا. ایک رائے امام شافعی کی ہے، ان کی رائے یہ ہے، یا امام احمد ابن حنبل کی رائے یہ ہے کہ نہیں، مقتدی نے بھی پڑھنی ہے، امام بھی پڑھے گا مقتدی بھی پڑھے گا. امام ایک ایک آیت پڑھتے ہوئے وقفہ کرے تھوڑا سا، پیچھے مقتدی دہرا لے، یا امام پوری سورہ فاتحہ پڑھ کے تھوڑا سا وقفہ دے دے تاکہ مقتدی بھی پڑھ لے. اور ایک رائے امام مالک کی ہے، جس کو امام محمد جو کہ امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد ہیں انہوں نے بھی اختیار کیا کہ جس نماز میں امام صاحب قرآن مجید کی تلاوت باواز بلند کریں، جہری قرات ہو، اس میں قرآن مجید کا سننا اس آیت کی روح سے لازم ہے، تو اس میں آپ سورہ فاتحہ ان کے پیچھے نہیں پڑھیں گے، آپ توجہ کے ساتھ ان کی قرات کو سنیں گے. اور جو رکعت سری ہیں یا جو نمازیں سری ہیں جن میں امام صاحب جو ہے وہ اونچی آواز سے نہیں قرات کر رہے، آپ بھی قرات کر لیں، یہ ایک درمیانی رائے ہے. تو یہ جو درمیانی رائے ہے اس کے لیے دلیل اس آیت کو بنایا گیا کہ جب بھی قرآن مجید پڑھا جائے تو اس کو توجہ کے ساتھ سنو، وان سے تو اور خاموش رہو، پیچھے کچھ نہ پڑھو، خاموش رہو. لعلکم ترحمون، تاکہ تمہارے اوپر رحم کیا جائے، یعنی قرآن مجید کا ادب کریں گے، احترام کریں گے، اس کو تقدس دیں گے، اللہ تعالیٰ کی رحمتیں تمہارے شامل حال ہوں گی. تلاوت کلام پاک اور سماعت قرآن پاک کے آداب بیان کرنے کے بعد اب اللہ کے ذکر کے حوالے سے آداب آ رہے ہیں. وَذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفًا، اور اپنے رب کا ذکر کرو اپنے جی ہی جی میں، گڑ گڑاتے ہوئے اور ڈرتے ہوئے. یہ ہے ذکر کے آداب، کہ ذکر ہو اللہ تبارک و تعالیٰ کا جی ہی جی میں، اور اس میں رقت ہو، اللہ کی طرف توجہ ہو، اور انسان رقت کے ساتھ خشوع خضوع کے ساتھ اللہ کا ذکر کرے، اور ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتا رہے. وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ، بغیر آواز کو بلند کیے ہوئے، یہ ہیں آداب ذکر. جی جی میں ذکر کیا جائے، گڑ گڑاتے ہوئے ذکر کیا جائے، اللہ سے ڈرتے ہوئے ذکر کیا جائے، اور آواز کو زیادہ بلند نہ کیا جائے. طواف کے دوران بعض لوگ اونچی آواز سے ذکر کرتے ہیں، یہ مناسب نہیں ہے، دوسروں کی توجہ بھی اس سے منتشر ہوتی ہے، دوسروں کا خشوع خضوع بھی اس سے متاثر ہوتا ہے. اور بعض لوگ تو ایسے ذکر کرتے ہیں جیسے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے کوئی بحث کر رہے ہیں، تو یہ انداز ذکر کا قطعاً مناسب نہیں ہے. ذکر میں رقت ہو، اللہ کا خوف ہو، جی میں ذکر ہو، اور بغیر آواز کو بلند کیے ہوئے. پھر طواف میں تو نہ جانے کہاں سے یہ بات مشہور ہو گئی کہ طواف کے پہلے چکر کی یہ دعا ہے، دوسرے کی یہ ہے، تیسرے کی یہ ہے، وہ دعائیں تو یاد ہوتی نہیں. لیکن اب ایک شخص وہاں پہنچا ہے بڑا خرچہ کر کے، تو وہ سمجھتا ہے پتہ نہیں میرا طواف ہوگا کہ نہیں ہوگا، مجھے دعائیں آتی نہیں. تو پھر پروفیشنل وہاں پر ہوتے ہیں طواف کرانے والے، وہ پھر اونچی اونچی آواز سے وہ دعائیں پڑھتے جاتے ہیں اور لوگ ان کے پیچھے دہراتے جاتے ہیں. یہ تمام چیزیں بالکل غلط ہیں، غیر مسنون ہیں. طواف کے چکروں کے حوالے سے کوئی دعا مخصوص نہیں ہے. آپ جو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگی، اپنی زبان میں مانگی اگر عربی نہیں آتی، لیکن دعائیں پڑھنی نہیں ہیں، وہ تو دعائیں پڑھی جا رہی ہوتی ہیں، دعائیں مانگنی ہیں، توجہ سے مانگنی ہیں. فرمایا وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ، اپنے رب کا ذکر کیجیے اپنے جی ہی جی میں، گڑ گڑاتے ہوئے، اللہ سے ڈرتے ہوئے، بغیر آواز کو بلند کیے، بالغدو بالآصال، صبح کے وقت بھی اور شام کے اوقات میں بھی. بلا تکم من الغافلین، اور ہرگز نہ ہوں بے خبروں میں سے، غافلین میں سے. ہر وقت اللہ تبارک و تعالیٰ یاد رہے، اگر زبان سے ذکر نہیں بھی کر رہے تو دل اللہ کی طرف مائل رہے. اللہ ہمیں ہر وقت ذکر کی کیفیت عطا فرمائے. ان الذین عند ربک، بے شک اے نبی جو ہستیاں آپ کے رب کے قریب ہیں، اس سے مراد مقربین فرشتے بھی ہیں، اور یا وہ اللہ کے نیک بندے ہیں جنہیں اللہ کی قربت حاصل ہے، تو بے شک وہ لوگ جو اے نبی آپ کے رب کے قریب ہیں، لا یستکبرون عن عبادتہ، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت اور بندگی کے حوالے سے کوئی تکبر نہیں کرتے، اللہ کی بندگی کو اپنے لیے اعزاز سمجھتے ہیں، اللہ کے سامنے عاجزی کو اپنے لیے ایک عزت کا مقام سمجھتے ہیں. وَيُسَبِّحُونَهُ، اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح کرتے ہیں، وَلَهُ يَسْجُدُونَ، اور وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدہ کرتے ہیں. یہ آیت سجدہ ہے، ابھی اس محفل کے بعد انشاءاللہ ہم وقفے میں جنہیں بھی جب یہ ختم ہوگا سجدہ کریں گے. قرآن نوٹ کیجئے، قرآن مجید میں 15 مقامات ہیں کہ جہاں پر سجدہ کیا جاتا ہے، 14 مقامات کے بارے میں تو اتفاق ہے، ایک مقام کے بارے میں اختلاف ہے. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سورہ حج کی آیت نمبر 77 کے اختتام پر بھی سجدے کے قائل ہیں، جبکہ امام و حنیفہ یا باقی آئمہ وہاں پر سجدے کے قائل نہیں ہیں. تو 14 مقامات ہیں کہ جہاں پر سجدہ کیا جاتا ہے. یہ تمام مقامات ایسے ہیں کہ جہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر کا، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدے کا بڑے خاص اسلوب میں ذکر آیا ہے. یا تو اللہ کے نیک بندوں کا ذکر ہے جیسے یہاں پر ہے، ان پر رکعت طاری ہوتی ہے، وہ اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کرتے ہیں، یا پھر ذکر ہے کہ آسمان کی ہر چیز، ہر مخلوق اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہے. لہذا ہمارے لیے بھی ضروری ہے کہ ہم بھی اس موقع پر اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں سجدہ کریں. سجدے کے حوالے سے یہ بھی صرف علمی طور پر نوٹ کر لیں کہ بعض فقہا کا خیال یہ ہے کہ سجدہ تلاوت کے لیے وضو ضروری نہیں ہے. اگر ایک شخص بغیر وضو کے، جیسے کوئی حافظ ہے اور وہ چلتے پھرتے تلاوت کر رہا ہے، سواری پر تلاوت کر رہا ہے، تو جیسے ہی آیت سجدہ آئے، چاہے اس کا وضو ہو یا نہ ہو، چاہے وہ قبلہ رخ ہو یا نہ ہو، وہ ایک دم سجدے میں گر جائے. میں نے خود حرم میں دیکھا ہے کہ بعض لوگ سجدہ کرتے ہیں حالانکہ ان کا رخ خانہ کعبہ کی طرف نہیں ہوتا. میں بڑا حیران ہوا دیکھ کر کہ خانہ کعبہ کی طرف رخ نہیں کیا، نے سجدہ کر لیا. لیکن بعد میں پڑھا تو معلوم ہوا کہ ایک رائے یہ بھی ہے کہ جس طرف آپ کا رخ ہے، اور چاہے وضو سے ہیں یا نہیں ہیں، آپ فوراً سجدہ کر لیجیے. لیکن جمہور فقہا کی رائے یہ ہے کہ نہیں، سجدہ تلاوت کے وہی آداب ہیں کہ جو آداب نماز کے ہیں، یعنی باوضو سجدہ کرنا چاہیے اور قبلہ رخ ہو کے سجدہ کرنا چاہیے. لیکن بہرحال یہ دونوں آ رہا ہے، لہذا کہیں پر اگر آپ کبھی دیکھیں گے کوئی شخص بجائے قبلے کی کسی اور رخ سے سجدہ کر رہا ہے، تو آپ کو اجنبی نہ لگے، اس کی بہرحال گنجائش ایک موجود ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول صدق الله العظيم. سورة الأنفال، سورة الأنفال مدنی سورت ہے. یہ سن 2 ہجری میں جنگ بدر کے فوراً بعد نازل ہوئی، 75 آیات ہیں، اور پوری کی پوری سورت ایک بڑے مربوط خطبے کی صورت میں نازل ہوئی. اس سورت کا سابقہ 2 سورتوں کے ساتھ تعلق یہ ہے کہ سورہ انعام اور سورہ آراف میں مشرکین مکہ کو دھمکی دی گئی کہ تم نے حق کو آنے کے بعد جھٹلا دیا ہے، اب انتظار کرو، اب تم پر ویسی ہی آفت آئے گی جیسی آفت کے سابقہ جھٹلانے والی قوموں پر آئی تھی. سورۃ الاعراف میں تو 6 قوموں کے اللہ نے واقعات بیان کر دیے جن پر عذاب آئے. سورہ انفال میں مشرکین مکہ پر جو عذاب کی پہلی قسط آئی جنگ بدر میں اس کا بیان ہے. سورۃ الانفال کے بعد پھر سورہ توبہ ہے. سورہ توبہ اور سورہ انفال کا تعلق یہ ہے کہ مشرکین مکہ پر جو عذاب کی آخری قسط آئی اس کا بیان سورہ توبہ میں ہے. تو یہ ربط ہے سورہ انفال کا ماں قبل کی دو صورتوں سورۃ الانعام اور سورہ اعراف کے ساتھ, اور یہ ربط ہے سورۃ الانفال کا بعد میں آنے والی صورت سورہ توبہ کے ساتھ. تو سورۃ الانفال بھی مدنی ہے, سورہ توبہ بھی مدنی ہے. سورہ انفال میں جو اللہ کے رسول کی زندگی کا پہلا غزوہ تھا جنگ بدر اس کا ذکر ہے, اور سورہ توبہ میں جو آپ کی حیات مبارکہ کا آخری غزوہ تھا غزوہ تبوک اس کا ذکر ہے. تو یہ بھی ایک آپس میں ان دونوں صورتوں کا تعلق ہے. اب سورۃ الانفال کے مضامین کو سمجھنے کے لیے تھوڑا سا ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقہ انقلاب کو سمجھنا ہوگا, جس کو ڈاکٹر سار احمد رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب منہج انقلاب نبوی صلی اللہ علیہ وسلم اور رسول انقلاب کا طریقہ انقلاب میں واضح کیا. اللہ کے رسول نے جو انقلاب برپا کیا وہ انقلاب دو اعتبارات سے تاریخ انسانی کا امتیازی انقلاب ہے. نمبر ایک, یہ ہمہ گیر انقلاب تھا جس نے زندگی کے ہر شعبے میں تبدیلی پیدا کر دی. عقائد بدلے, عبادات کے طریقے بدلے, رسومات بدلیں, سیاست بدل دی, معیشت بدل دی, معاشرت بدل دی, معاملات بدل دیے, انفرادیت بدل دی, لوگوں کی اجتماعیت بدل دی, ٹوٹل آپ دیکھیں گے چینج آ گئی اللہ کے رسول کے برپا کردہ انقلاب سے. تو اگر کوئی انقلاب آیا ہے تاریخ انسانی میں تو وہ انقلاب ہے جو لائے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. دوسرا امتیازی وصف اس انقلاب کا یہ ہے کہ واحد انقلاب ہے جو ایک ہی لائف اسپین میں آیا. ایک ہی ہستی نے انقلاب کی دعوت کا آغاز کیا اور انقلاب کے تمام مراحل طے کر کے انقلاب برپا کر دیا. ورنہ اور بھی انقلابات دنیا میں آئے, وہ تھے جزوی, ہمہ گیر نہیں تھے, لیکن وہ انقلابات نظریہ کسی اور نے پیش کیا, بالفعل انقلاب کسی اور کے ذریعے سے آیا. نظریہ پیش کیا گیا جرمنی میں, نظریہ پیش کیا گیا انگلینڈ میں, انقلاب جا کر آیا روس میں, لیکن یہ اللہ کے رسول کا انقلاب تھا جو کہ ایک ہی لائف اسپین میں اسی علاقے میں آیا جہاں سے آپ نے دعوت کا آغاز کیا اور پھر آپ نے انقلاب کی تکمیل بھی کر دی. لہذا انقلاب کے مراحل ہم اور کہیں سے سمجھ نہیں سکتے. اگر کسی نے بھی سمجھنا ہو کہ دنیا میں انقلاب کیسے آتا ہے تو اس کے لیے صرف ایک ہی سورس ہے اور وہ ہے سیرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اس انقلاب کے چھ مرحلے ہیں. پہلا مرحلہ ہے دعوت, انقلابی دعوت, عقائد اور عبادات کی تبدیلی کی دعوت نہیں, پورے کے پورے نظام کی تبدیلی کی دعوت. قرآن کے ذریعے سے آپ نے انقلابی دعوت دی. نمبر دو, جن لوگوں نے دعوت قبول کی آپ نے ان کو مضبوط نظم کے تحت منظم کیا. آپ رسول تھے اور رسول کو بیعت دینے کی ضرورت نہیں تھی, لازم ہے جس نے رسول مانا ہے وہ آپ کی اطاعت کرے, لیکن آپ نے بیعت کے ذریعے سے ان ایک مضبوط نظم کے اندر جکڑ لیا. ہم سنیں گے اور مانیں گے چاہے ہمارا جی مانے یا نہ مانے, چاہے مشکل ہو چاہے آسانی ہو, جو بھی آپ حکم دیں گے اس کو مانیں گے. بیان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فل اسرے ول یسرے ول منشتے ول مت رہے, مشکل ہو چاہے آسانی ہو, چاہے طبیعت امادہ ہو چاہے امادہ نہ ہو, مضبوط ڈسپلن بیعت کے ذریعے سے. نمبر تین, آپ نے تربیت کی, آپ نے متقیوں کی ایک جماعت تیار کی. جو لوگ انقلاب لانا چاہتے تھے دنیا میں وہ پہلے اپنی ذات پر انقلاب لے کر آئے, اپنے گھروں میں انقلاب لے کر آئے. نمبر چار, وہ ذکر ابھی سورۃ الاعراف میں آیا, ان کو ڈسپلن کے حوالے سے پابند کیا کہ تم نے پورے مکی دور میں صبر محض کی پالیسی پر عمل کرنا ہے. مارے کھاؤ لیکن ہاتھ مت اٹھاؤ, بہت مشکل ہے, گالی سنو جواب میں دعا دو. یہ چار مرحلے تھے جو مکی دور میں چلتے رہے, دعوت, تنظیم, تربیت, صبر محض. دو مرحلے ہیں جو مدنی دور میں آئے اور انہی مراحل کا ذکر اب اس سورہ انفال میں آ رہا. جیسے ہی ہجرت اللہ کے رسول نے کی, دوران سفر ہجرت اللہ نے اجازت دی کہ اب مسلمان بھی اپنے دفاع میں ان لوگوں کے خلاف جنگ کر سکتے ہیں جو اس سے پہلے انہیں تنگ کرتے رہے، ان سے لڑتے رہے. اذن للذین یقاتلون بانہم ظلم. لہذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ آتے ہی پھر جنگ کی تیاری شروع کی. سورہ حج میں جنگ کی اجازت آئی، سورہ بقرہ میں جنگ فرض کر دی گئی، آیت 216 کتب علیکم القتال. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ کی تیاری کے لیے مدینے میں تین کام کیے. یہود کے خطرے سے نپٹنے کے لیے ان سے میثاق مدینہ کر لیا، اور آپس میں مہاجر اور انصاری کا جھگڑا ختم کرنے کے لیے مواخات قائم کی، اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسجد نبوی کی صورت میں ایک مرکز قائم کیا تاکہ جتنے بھی معاملات ہیں اجتماعی، ان پر مشورے کے لیے، ان پر عمل درآمد کے لیے مسلمانوں کے مل بیٹھنے کی جگہ ہو. اس کے بعد پھر آپ نے مدینے سے باہر نکل کر کچھ اقدامات کیے، جس کے نتیجے میں وہ غزوہ بدر ہوا جس کا ذکر سورۃ الانفال میں آ رہا ہے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات.